الرحمن وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين ونصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين نانو نقطے کی گفتگو کا ایک نیا عنوان آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے. اب تک جو گفتگو سامنے آئی تھی اس میں اختتامی پہلو یہ تھا کہ بیوی کا نان و نفقہ دینا واجب ہے شوہر پر, بقیہ اخراجات یا بقیہ بقایا جات یا قرضہ جات یہ شوہر پر واجب نہیں ہوتے. اگر بیوی پر کسی اور کا نفقہ واجب ہو گیا ہے تو وہ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے. بیوی کا نان و نفقہ دینے میں جتنی بھی چیزیں اہم ہوں, کھانے پینے سے متعلقہ یا رہائش سے متعلقہ, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کسی وجہ سے نہ دے سکے تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے. جو معاشرے میں بہت سارے مقامات اور بہت سارے مقامات کے مسائل پیدا ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا. نہیں دیتا اس کے دو پہلو, یا تو دینا ہی نہیں چاہتا, ہے اس کے پاس مگر نہیں دینا چاہتا. دوسرا پہلو یہ کہ ہے ہی نہیں اس کے پاس, کما ہی نہیں رہا وہ, تو کیا کرنا ہوگا. جواب اس کا سننے سے پہلے ایک بات وضاحت کے ساتھ ذہن میں ہونا چاہیے کہ کیا عام حالات میں لوگوں پر, سارے انسانوں کی بات کر رہے ہیں, عام حالات میں لوگوں پر ملازمت کرنا واجب ہے, کاروبار کرنا واجب ہے, کسی طرح کا روزگار کمانا واجب ہے؟ عام حالات کی بات کر رہے ہیں. آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں آنکھ کھولتے ہی یا ذرا سا ہوش سنبھالتے ہی آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ دھڑا دھڑ نوکریاں کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, دکان چلا رہے ہیں, اپنا کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش انہوں نے بنایا ہوا ہے. آپ جس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور جس زمانے میں آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں اس میں ایسے ہی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ فقط آپ آج سے 50 برس پہلے کے دور کو دیکھتے تو زمانے میں بہت سارے لوگ کام نہیں کرتے تھے, بالکل بیکار, ساری زندگی بیکار بیکاری میں گزار دیتے تھے, کوئی کام کاج نہیں کرتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے کام کاج کرنا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. اسلامی نقطۂ نگاہ سے واجب ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اس کی کیفیت کیسی ہے. مثلا فرض کیجیے کہ وہ بالکل اکیلے زندگی بسر کر رہا ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ بہن بھائی ہیں, نہ بیوی بچے ہیں, کوئی نہیں ہے, بالکل تنہا زندگی بسر کر رہا ہے. سب سے پہلے تو انسان پر اپنا نفقہ واجب ہوتا ہے, اپنے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے, وہ بچتا ہے تو بچوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی بالکل اکیلا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پر کام کرنا واجب ہے؟ ملازمت ہو یا تجارت ہو, جو بھی ہو, یہ کرنا واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک کہ اس کی جان و ناموس خطرے میں نہ ہو, اس وقت تک واجب نہیں. یعنی اگر ایک شخص بھوکا رہنا چاہتا ہے رہے بھوکا, ایک شخص برہنا رہنا چاہتا ہے, پیسہ ہی نہیں کہ کپڑا خرید سکے, رہے برہنا, کوئی حرج نہیں. ایک شخص بیمار رہنا چاہتا ہے, دوا نہیں خریدنا چاہتا ہے, دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں, رہے بیمار, کوئی حرج نہیں. لیکن بیمار کب تک رہنے کی اجازت ہے؟ جب تک کہ اس کی جان کو خطرہ نہ ہو جائے. کوئی ایسی بیماری لگ گئی اس کو, یا بیماری نہیں خوراک کی اتنی قلت ہو گئی اور بھوک اس حد تک پہنچ گئی کہ اب اگر اسے کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا یہ, تو اس کی اجازت نہیں. جیسے اسلام میں دوسروں کی جان بچانا واجب ہے, اس سے پہلے اپنی جان بچانا واجب ہے. تو اب جان بچانے کے لیے خوراک کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو وہ واجب ہے, دوا کا انتظام کرنا پڑتا ہے تو وہ واجب ہے, ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے تو وہ واجب ہے. چنانچہ عام حالات میں کسی طرح کی ملازمت کرنا اور تجارت کرنا اور پیسے کمانا واجب نہیں ہے. ہاں, اس حد تک نوبت پہنچ جائے کہ جہاں انسان کی جان کا مسئلہ پیدا ہو جائے تو واجب ہو جاتا ہے. اب آ جائیے بیوی کے حوالے سے. اب اپنا خالی مسئلہ نہیں ہے, بیوی کا مسئلہ رہا. بیوی کا نان نفقہ اگر ایک شخص نہیں دے سکتا تو کمانا واجب ہے کہ واجب نہیں ہے؟ ویسے خود ٹھیک ٹھاک ہے, بغیر نفقے کے گزارا کر سکتا ہے, مگر بیوی کو نفقہ دینے کے لیے کہیں سے چاہیے. تو کہتے ہیں کہ ہاں, اگر بیوی کو کسی اور ذریعے سے نفقہ نہیں دے سکتا, یہ نہ اس کا کوئی پرانا میراث کا پیسہ پڑا ہوا ہے, نہ اس کا کوئی جدی پشتی کام کاج کاروبار چل رہا ہے, نہ اس کی زمینیں ہیں, نہ کوئی دوسری چیز ہے, اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور اس سے اپنی بیوی کا یہ نفقہ پورا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو کمانا پڑتا ہے, تو چاہے کمانے کے لیے جاب کرنا پڑے, بزنس کرنا پڑے, زراعت کرنا پڑے, جو کرنا پڑے, وہ کرنا پھر واجب ہو جائے گا. بیوی کا نفقہ پورا کرنے کے لیے پھر کام کرنا واجب ہو جائے گا. اپنا نفقہ پورا کرنے کے لیے واجب نہیں تھا جب تک وہ مر نہ رہا ہو, وہ الگ بات ہو جاتی. بالکل, اگر خود بھوکا رہ رہا ہے, دو ٹائم بھوکا رہ گیا, تین ٹائم بھوکا رہ گیا, تین دن بھوکا رہ گیا, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن بیوی کو تین ٹائم بھوکا نہیں رکھ سکتا. تین ٹائم تو کیا ہے, ایک ٹائم بھی بھوکا نہیں رکھ سکتا, اس کو کھانا دینا پڑے. اس کو دینے کے لیے اگر کام کرنا پڑتا ہے تو کام کرنا واجب ہو گیا. لہذا اگر بیوی کا نان و نفقہ پورا کرنے کے لیے کمانا پڑتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ کہ کمانا واجب ہے. اچھا, اگلی بات بھی بیان ہو جائے تو بہتر ہے. فرض کیجئے کہ ایک شخص کمانا چاہتا ہے مگر ملازمت نہیں ملتی, کاروبار کرنا چاہتا ہے مگر پیسے ہی نہیں کاروبار کرنے کے, اس وقت تو کام کرنا چاہتا ہے, ملازمت کرنا چاہتا ہے مگر نہیں مل رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, پھر کیا کرے؟ یہ بیوی کا نفقہ کیسے پورا کرے؟ تو کہتے ہیں پھر بھی بیوی کا نفقہ اس پر واجب ہے. اب کیا کرے گا یہ؟ کہتے ہیں کہ جیسے لوگ خمس, زکوٰۃ, کفارات, صدقات, یہ ساری چیزیں دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں لے لے. سید ہے تو خمس لے لے, غیر سید ہے تو زکوٰۃ لے لے, سید ہو غیر سید کوئی بھی ہو, کفارہ لے لے. یہ ساری چیزیں جو عام طور پر لوگ دے رہے ہیں, اگر اس کو بھی دیتے ہیں تو لے سکتا ہے, لے لے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کب لینے کی بات ہے؟ جب اس کی شان کے مطابق اس کو کام نہیں مل رہا. یہ تو کرنا چاہتا ہے مگر نہیں مل رہا. بیکار آدمی کی بات نہیں ہے جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا ہے, ہر چار دن کے بعد ملازمت چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے, ہر چھ مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی کاروبار میں نقصان کر کے بیٹھ جاتا ہے, اس آدمی کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی یہ وہ بندہ تو ایسا ہے کہ جو کام کرنا ہی نہیں چاہتا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خمس و زکوٰۃ و فلاں و فلاں سے پیسے لے لے. یہ اس کو اجازت ہے جو کام کرنا چاہتا ہے مگر اس کو کام نہیں مل رہا, ملازمت نہیں مل رہی, کوئی کاروبار نہیں مل رہا, کوئی ایسا ذریعہ نہیں مل رہا, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ خمس لے سکتا ہے, زکوٰۃ لے سکتا ہے, اور یہ ساری چیزیں لے گا بیوی کے نفقے کو پورا کرنے کے لیے, لے سکتا ہے یہ ساری چیزیں, کوئی حرج نہیں. تیسرا پہلو یہ بھی نہیں مل رہا, پھر کیا کریں گے؟ ہمارے معاشرے میں نکالنے والوں کی تعداد بہت بڑی نہیں ہے, بس چند لوگ, جہاں جہاں علماء کا کچھ کام ہوا ہے وہاں کے لوگ نکالتے ہیں, اور کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں علماء کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں, وہ کام ہی نہیں ہو پاتا, زیادہ وہاں کوئی نہیں نکالتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہے؟ اچھا چلے پہلے یہ دو پہلو پڑھ لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں تیسرا والا پہلو کیا ہے. اذا لم يكن عنده ما ينفقه على زوجته وجب عليه تحصيله بالتكسب اللائق بشانه وحاله. اگر کسی کے پاس نفقہ نہ ہو کہ جس سے بیوی کا نفقہ یہ پورا کر سکے, تو اس پر تکسب واجب ہے. تکسب یعنی کمانا. اب وہ کمانے کا کوئی بھی ذریعہ ہو, نوکری کرے, وہ تجارت کرے, وہ ٹھیکے داری کرے, جو بھی مثلا ذریعہ ہو سکتا ہے. البتہ اللہ کے بشان ہی بحال, جو اس کی شان کے مطابق ہو, اس کے لائق کے مطابق, اس کے حالات کے لائق, حالات کے لائق کے مطابق اس کا کام ہو. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بہت پڑھا لکھا ہے, ڈاکٹر ہے, عالم ہے مثلا, اس کو جھاڑو نکالنے کی جاب مل رہی ہے, وہ جھاڑو لگانا شروع کر دے, وہ اس کی شان کے خلاف ہے, اس کی شان کے مطابق نہیں ہے. تو جو اس کی شان ہے اس سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے کے لیے تیار ہے, ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کہے کہ اس کا جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہاں اسے ملازمت ملنا چاہیے. نہیں, سب سے چھوٹے میں بھی ملازمت نہیں مل رہی, وہ اسسٹنٹ ڈاکٹر کی بھی ملازمت نہیں مل رہی ہے, کوئی جو اس کے کام کے مطابق ہے وہ ملازمت کیا نہیں مل رہی اس کو. اور یہ پکڑ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کسی نے انٹر پاس کیا ہے, کسی نے میٹرک پاس کیا ہے, جو کچھ بھی کیا ہے ملازمت نہیں مل رہی. تو البتہ اس کے شان کے مطابق جو ملازمت ہونا چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ملازمت کرنا اس کی ذمہ داری ہے, ملازمت تلاش کرے. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْهُ أَخَذَ مِنْ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ. اگر اس کو ملازمت نہیں مل رہی ہے, کوئی بھی کمانے کا ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے, تو پھر یہ لے سکتا ہے فقراء کے حقوق میں سے, غریب افراد کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق میں سے لے سکتا ہے. من الاخماس والزکوات والکفارات والنافع. وہ خمس لے سکتا ہے, سید ہے تو زکوٰۃ لے سکتا ہے, غیر سید ہے تو والکفارات, سید اور غیر سید دونوں کفارے لے سکتے ہیں, رمضان کے روزے کے کفارے اور دوسرے حج کے کفارے وغیرہ وغیرہ, ونہ میا اور اسی طرح کی دوسری چیزیں, وہ رد مظالم لے لے, وہ صدقہ لے لے, جو بھی اس کے یہ جائز ہو اس کے لیے استعمال کرنا صحیح ہو, وہ سب کچھ لے سکتا ہے. بے مقدار حاجت ہی فی الانفاق علیہا, لیکن کتنا لے سکتا ہے؟ اتنا لے سکتا ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ دے سکے, اتنا نہیں لے سکتا کہ وہ چار ٹائم کا کھانا خود ہی کھا کے بیٹھ جائے, اتنا نہیں لے سکتا, اتنا لے سکتا ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ دے سکے, اتنی مقدار میں لے سکتا ہے. تو لینے والے کے لیے جی خود بھوکا بیٹھے کا مطلب ہے کہ جتنا خود برداشت کر سکتا ہے برداشت کرے, اس لیے کہ اپنا نفقہ واجب نہیں تھا, بیوی کا نفقہ واجب تھا تو واجب کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ پیسہ لیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر خود بھی بھوکا ہے اور خود بھی کام کاج نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی میں ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے, یہ ساری چیزیں پابندی نہیں ہے اس کو. تو دو باتیں ہو گئیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ کام کرے, دوسری بات یہ کہ کام نہیں مل رہا تو یہ ان حقوق میں سے لے. عام طور پر آپ نے مغربی دنیا میں ایک نظام سنا ہوگا, سوشل سیکیورٹی کا نظام کہلاتا ہے. وہ سوشل سیکیورٹی کے نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی تنخواہ سے ٹیکس کٹتا ہے. ٹیکس تو ساری دنیا میں کٹتا ہے, ہمارے یہاں بھی کٹتا ہے. یہ ٹی وی والے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کئی مرتبہ کہ 100 میں سے خالی 2 آدمی ٹیکس دے رہے ہیں, ایسا نہیں, سب ٹیکس دے رہے ہیں پاکستان میں. آپ ایک موبائل کارڈ خریدتے ہیں, 100 روپے کا کارڈ خریدتے ہیں تو آپ کو بیلنس کتنے کا ملتا ہے؟ 85 کا بیلنس ملتا ہے, تو 15 روپے کہاں چلے گئے؟ ٹیکس میں کٹ گئے. ٹیکس دے گا, دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہا؟ ہر بندہ ٹیکس دے رہا ہے, کون بندہ ہے جو ٹیکس نہیں دے رہا؟ ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے. جو ٹی وی والے ڈرامہ کرتے ہیں کہ 100 میں سے خالی 2 آدمی ٹیکس دے رہے ہیں, جی نہیں, سب ٹیکس دے رہے ہیں. تو ٹیکس تو ساری دنیا میں ہے, مگر مغربی دنیا میں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں, اور فوائد کی وجہ سے وہاں ٹیکس چوری بہت کم بھی ہے, یہ بھی ہے, اس لیے کہ وہ ان کو فائدہ ملتا ہے, ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو فائدہ ملتا ہے اس کا, لہٰذا لوگ ٹیکس چوری کم کرتے ہیں. یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ کیا ہے وہاں پر؟ کہ اگر آپ بیمار پڑ جائیں گے تو آپ کی بیماری کے 60% اخراجات حکومت برداشت کرے گی, 40% آپ کو برداشت کرنے, جو دوا کے اخراجات ہیں, جو ڈاکٹر کے اخراجات ہیں, جو اسپتال کے اخراجات ہیں آپ کے اور آپ کے خاندان کے, تو بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. ٹیکس دینے کے جہاں دیگر فوائد ہیں, ان میں بچوں کی تعلیم مفت ہو جاتی ہے. اگر بالکل مفت نہیں ہو جاتی ہے تو کم از کم ایک حد تک مفت ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں. یعنی فرض کیجیے کہ جیسے 8ویں جماعت تک مفت ہو گئی, 8ویں کے بعد پھر پیسے دینے پڑیں گے, 8ویں تک تعلیم بالکل مفت ہے. اس کے بعد بھی جو پیسے دینے پڑتے ہیں اس کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوتی, یعنی یونیورسٹی میں بھی جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی بہت بھاری رقم نہیں دینا پڑتی ان لوگوں کو, یہاں سے جو جاتے ہیں ان کو بھاری رقم دینا پڑتی ہے, ایک دوسری سہولت. مگر ایک اہم ترین سہولت ایسی ہے کہ جس کا تصور پاکستان میں تو ہے ہی نہیں, وہ یہ کہ اگر آپ ملازمت کر رہے ہیں, کاروبار بھی کر رہے ہیں آپ, تو آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں, اگر کسی وجہ سے آپ کا کاروبار بند ہو گیا یا کسی وجہ سے آپ کی ملازمت چھوٹ گئی, تو باقاعدہ حکومت آپ کو ماہانہ الاؤنس دے گی. وہ الاؤنس آپ کی تنخواہ کے مطابق ہوگا. آپ کی تنخواہ کے مطابق کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے ہے تو آپ کو پورے 20,000 تو حکومت نہیں دے گی، مگر حکومت 14,000-15,000 تک آپ کو دے گی ماہانہ اخراجات چلانے کے لیے، اور قریب قریب ایک سال تک اتنے پیسے دیتی ہے حکومت. تو اگر آپ بے روزگار ہو گئے ہیں تو ایک دم پریشان جیسے یہاں ہو جاتا ہے آدمی، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ کروں گا کیا، میں کھاؤں گا کیسے، بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا وہاں پر، بھائی 20,000 مل لیتے، اب 20 نہیں 14 مل لیں، مل لیں اور آنے جانے کے ادھر ادھر آنا جانا کم ہو گیا، گھومنا پھرنا تھوڑا کم ہو گیا، اور کھانے پینے میں کوئی بات نہیں، کھانا پینا ویسے ہی سب کچھ مل رہا ہے. اس کا نام ہوتا ہے ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، یہ سب مل رہا ہوتا ہے. اچھا یہ مل بھی رہا ہوتا ہے اسی انداز سے کہ جتنا آپ نے ٹیکس دیا ہے اتنا ہی آپ کو ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ملے گا. یعنی لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر میں نے زیادہ ٹیکس دیا تو وہ الاؤنس بھی مجھے زیادہ ملے گا، اور میں نے کم ٹیکس دیا تو الاؤنس بھی مجھے کم ملے گا. یعنی کسی کی تنخواہ اگر 50,000 ہے تو 50,000 کے مقدار کے حساب سے اس کا ٹیکس کٹے گا، کٹے گا اس حساب سے، مگر جب یہ بے روزگار ہوگا، اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو ملے گا بھی 50,000 کے اعتبار سے. لہٰذا اس کو معلوم ہے کہ اگر میں زیادہ ٹیکس دے رہا ہوں تو حکومت جب ضرورت پڑے گی تو مجھے بھی زیادہ دے گی. تو لوگ بڑے شوق سے ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، یہ لو جیسے کہ کاروبار کا ہوتا ہے سسٹم، لوگوں کو ٹیکس دینے میں تکلیف نہیں ہوتی بالکل، اور پھر اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ روڈ بن رہے ہیں، یہ بجلی کے تار بچھ رہے ہیں، یہ لائٹیں بھی لگ رہی ہیں، یہ فلاں ہو رہا ہے، یہ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ یہ سارا استعمال ہو رہا ہے. یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی جیب میں جاتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا کہ جاتا کون سی جیب میں، نظر نہیں آتی وہ جیب. اس لیے لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، اور ٹیکس چوری کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، حرام بھی نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو کوئی ایک ذرہ برابر حرام کام نہیں کر رہا ہے، بالکل جائز کام ہے. ایسی حکومت میں کیا کرے گا؟ وہاں کا یہ سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، اس سوشل سیکیورٹی کے نظام میں جس انداز سے وہ دے رہے ہوتے ہیں اس انداز سے ان کو ملتا بھی. حقیقت یہ کہ اسلام کا بھی سوشل سیکیورٹی کا پورا نظام موجود ہے، یہ خمس، زکوٰۃ، کفارات، صدقات، یہ پورا سوشل سیکیورٹی کا نظام. جب آپ کما رہے ہیں تب بھی اسلام نے آپ کو مجبور نہیں کیا ہے، دیکھیے وہاں جو ٹیکس کٹتا ہے وہ ٹیکس کی مقدار بھی بڑی بھاری کٹتی ہے. اگر آپ کی تنخواہ 10,000 روپے ہے تو 10,000 روپے میں سے 4,000 روپے تو ٹیکس کٹ جائیں گے آپ کے، جو مختلف قسم کے ٹیکسز لگتے ہیں، 6,000 روپے کل آپ کی جیب میں آئیں گے، اتنا بھاری مقدار میں ٹیکس کٹ جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں ملتا بھی اسی انداز سے، لیکن کٹ جاتا ہے، بڑا بھاری ٹیکس کٹ جاتا ہے. تو اسلام کا نظام کیا ہے کہ آپ جب کما رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں تب بھی آپ پر فرض کتنی چیزیں کی ہیں، ایک خمس فرض کیا ہے اور ایک زکوٰۃ فرض کیا، باقی فرض نہیں کیا، کچھ فرض نہیں کیا. اچھا زکوٰۃ ہمارے یہاں تو شہروں میں تو بنے گی نہیں، قریب قریب کسی پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، تو یہ تو پورا ٹیکس کا چیپٹر ہی ختم ہو گیا سمجھو، یہ ٹیکس تو دے ہی نہیں رہے، باقی رہ گیا خمس. خمس میں بھی اسلام نے یہ سہولت رکھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 10,000 کما رہے ہیں تو 10,000 میں سے 4,000 دے دیں، 10,000 میں سے 4,000 40% ٹیکس ہو گیا ہے، اور ہر مہینے کی تنخواہ پہ 40% ٹیکس ہو گیا ہے. یہ خمس کا ٹیکس کا نظام ہمارا کتنا شاندار نظام ہے کہ آپ کو 10,000 ملیں، آپ کھائیں پئیں، خرچ کریں، موج کریں، جتنا کھا سکتے ہیں کم، آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، آرام سے زندگی گزاریں. سال کے آخر میں جا کے آپ نے حساب لگایا تو کیا پتا چلا کہ ہر مہینے خالی آپ کی 100 روپے کی بچت تھی، 10,000 میں سے خالی 100 روپے، یہ کتنا ہوا؟ یہ تو 1% ہوا. وہاں کی حکومت 40% کاٹ رہی، آپ کے پاس بچت کتنی ہوئی؟ 100 روپے، 1% خالی بچت ہوئی. سال کے آخر میں آپ کے پاس 1,200 روپے بچ گئے، تب بھی حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے، یعنی اسلامی حکومت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ اچھا 1,200 بچ گئے تو چلو 1,200 میں سے 40% دے دو، یہ نہیں کہہ رہی، اس کا بھی کہہ رہی ہے کہ 20% آپ کو دینا. اب یہ اتنی محدود مقدار میں غریبوں پر ٹیکس عائد ہوتا ہے، وہاں غریب و امیر کسی کو نہیں دیکھا جاتا، ہر ایک کو برابر ایک ہی لاٹھی سے آنکھا گیا ہے، اور ہر مہینے 40% کے حساب سے ٹیکس. اگر ماہانہ 4,000 روپے ہو گئے تو سال کے کتنے ہو گئے؟ 48,000 روپے ہو گئے. اچھا 1,200 کا 20% کتنا بن گیا؟ 240. تو کہاں 48,000 روپے سال کا ٹیکس دینا ہے اور کہاں 240 روپے ٹوٹل ٹیکس، کتنا فرق. اچھا اس میں بھی جو سوشل سیکورٹی کا نظام ہے، اگر آپ کی 10,000 کی ملازمت چھوڑ گئی تو اسلامی حکومت میں آپ نے جمع نہیں کروایا تھا اتنا، مگر اس کے باوجود جو نظام بنایا گیا ہے اگر یہ نظام صحیح طرح سے رائج ہو جائے تو آپ کی تنخواہ کا کچھ نہ کچھ انتظام زکات سے ہو جائے گا، ہوم سے ہو جائے گا، صدقے سے ہو جائے گا، رد مظالم سے ہو جائے گا. حقیقت یہ ہے غالباً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو حدیث پڑھی تھی یہ زکات 40% ہے، 40 میں سے ایک، 40% کہنا بھی غلط ہے، 40 میں سے ایک، 40 میں سے ایک کا مطلب یہ ہوا کہ 2.5% زکات بنتی ہے. 40 میں سے ایک روپیہ نکالیں، پھر 40 میں سے ایک روپیہ نکالیں، یعنی 80 میں سے دو ہوگا، 100 میں سے 2.5 نکال لیں آپ، 2.5% ہے زکات، ٹوٹل زکات 2.5% ہے. یہ 2.5% یعنی 40 میں سے ایک کیوں آئے؟ بس 40 کے عدد میں کیا خوبی ہے؟ یا تو یہ ہوتا کہ 12 میں سے ایک ہوتا، ٹھیک ہے 12 امام ہیں، یا 1,24,000 میں سے 10 ہوتے مثلاً، 12 ہوتے تو 1,24,000 انبیاء ہیں مثلاً. یہ 40 کا فگر کیا اہمیت رکھتا ہے؟ تو امام نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ اصل بات یہ ہے کہ 40 میں سے جو ایک نکالا جاتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں جس انداز سے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور زمین میں پھیلایا ہے، اس میں انسانوں کی آزمائش کے لیے ہمیشہ 40 میں ایک غریب آدمی ہوگا. تو یہ 40 اپنا حصہ نکالیں اور صحیح طرح سے اس کو دے دیں تو یہ بھی غریب نہیں رہا، پھر کوئی غریب بچا ہی نہیں. تو اسلامی معاشرہ ایسا ہے کہ اگر اس کا نکالنے کا تناسب بالکل صحیح ہو جائے اور استعمال کرنے کا تناسب بالکل صحیح ہو جائے، کوئی غریب بچے گا ہی نہیں. یہ اتنا شاندار نظام پروردگار عالم نے بنایا. چنانچہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے جو اس کا ٹیکس کا ادائیگی کا طریقہ کار ہے اور ٹیکس کے اخراجات کا طریقہ کار ہے، اس کے اعتبار سے کوئی بندہ غریب بچ ہی نہیں سکتا. تو جو سوشل سیکورٹی کا نظام ہے ان کا، اس میں جو کام کرنے والے ہیں ان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، بہت بھاری پیسہ لیا جاتا ہے، اور دینے کی باری آتی ہے تو پھر بہت بڑی مقدار میں وہ پیسہ نہیں دے رہے ہوتے. یہاں پر جب کام کرنے والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو بہت محدود ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں، جب ضرورت پڑتی ہے تو نظام ایسا بنایا گیا ہے کہ پھر بھی غربت میں زندگی نہیں گزارے گا، اس کا بھی کہیں نہ کہیں سے راستہ نکل آئے گا. چنانچہ اگر بیوی کا نام و نفقہ پورا کرنے کے لیے نہیں دے پا رہا ہے تو خمس و زکات و کفارات وغیرہ کی مقدار سے یہ لے سکتا ہے. وَإِذَا لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ تَبْقَى نَفَقَتُهَا دَائِنًا عَلَيْهِ. ہاں اگر ان میں سے بھی پورا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں شوہر پر بیوی کا یہ قرضہ باقی رہے گا، یہ قرضہ ہے، یہ شوہر کو ادا کرنا پڑے گا. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُهَا بِمِثْلِ الْاِسْتِحَابِ وَالسُّؤَالِ. اچھا اب آئیے ایک پہلو اور، درمیان میں ایک گفتگو آئی کہ کوئی زکات دے رہا ہو، خمس دے رہا ہو تو یہ لے سکتا ہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا اخذ من حقوق الفقراء، یہ لے سکتا ہے فقراء کے حقوق میں سے. لیکن پھر بھی یہ کہیں پر یہ نہیں آیا کہ یہ مانگے، یہ سوال کرے، چاہے یہی چیزیں ہوں، یہی زکات ہو، یہی خمس ہو، یہ مانگے، ایسا کہیں نہیں آیا. اب آ رہا ہے وہ کہتے ہیں بی بی کا نفقہ پورا کرنے کے لیے یہ مانگنا، اور مانگنا تو چھوڑیے، یعنی کوئی اگر تحفہ دے رہا ہے تو تحفے کو قبول کرنا، یہ ضروری ہوگا، یہ لازمی ہوگا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، مانگنا اس پر واجب نہیں ہے. بی بی کا نفقہ پورا کرنا جو واجب کام ہے اس کے لیے بھی مانگنا اس پر لازم نہیں ہے. اور اسی طرح سے کوئی اگر تحفہ دے رہا ہے تو تحفہ قبول کرنے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے تو قبول کرنا ضروری نہیں ہے, وہ منع کر سکتا ہے. ہاں کوئی شرمندگی نہیں ہے ویسے لے سکتا ہے تو الگ بات ہے. چنانچہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جو واجب نفقہ ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی مانگنا اس پر واجب نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ, واجب نفقہ پورا کرنے کے لیے قرضہ لے سکتا ہے. قرضے کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو تو یہ کہ آسانی سے قرضہ ادا کر دے گا, دوسرا پہلو یہ کہ نہیں قرضہ ادا کرنا بھی آسان نہیں اس کے لیے, وہ بھی مشکل کام ہے. تو قرضہ لینا اس پر واجب ہوگا کہ واجب نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ آسانی سے قرضہ ادا کر سکتا ہے تو قرضہ لینا واجب ہے, پھر یہ قرضہ لے اور بیوی کا نفقہ پورا کرے. اچھا نفقہ پورا نہ کرتا تب بھی وہ قرضہ ہوتا, یہ جو لے رہا ہے یہ بھی قرضہ ہے, تو یہ بھی قرضہ ہے وہ بھی قرضہ ہے, پھر قرضہ لینا کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں نہیں, بیوی کا نفقہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, لہذا اس نفقے کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے تو قرضہ لینا واجب ہے, بشرط ہے کہ آسانی سے قرضہ بعد میں ادا کر دے گا. ہاں اگر آسانی سے قرضہ بھی ادا نہیں کر سکے گا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں پھر قرضہ لینے میں اشکال ہے. آئیے اب دیکھیں, وَحَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْاِسْتِدَانَةُ لَهَا اِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ مِنْ دُونِ حَرَجٍ أَوْ مَشَقَّةٍ وَعِلْمٍ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ الْوَفَاءِ فِيمَا بَعْدُ. کیا واجب ہے اس پر قرضہ لینا اگر اس کے لیے قرضہ حاصل کرنا آسان ہے, بغیر مشقت کے بغیر حرج کے یہ قرضہ حاصل کر سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہے اس کو کہ وہ آسانی سے واپس بھی کر دے گا قرضہ, دونوں باتیں. انہیں قرضہ دینے والا بھی آسانی سے میسر ہے, قرضہ لوٹانا بھی ہمارے لیے بہت آسان ہے, دونوں باتیں. تو کیا قرضہ لینا واجب ہوگا؟ الظاہر ذالک, ظاہر یہی ہے کہ جی ہاں واجب ہے پھر قرضہ لینا. وَأَمَّا إِذَا احْتَمَلَ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنَ الْوَفَاءِ احْتِمَالًا مُقْتَضًى بِهِ فَفِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ إِشْكَالٌ. لیکن اگر یہ احتمال پایا جاتا ہو یہ پورا نہیں کر سکے گا, پھر قرضے کی ادائیگی واپس نہیں کر سکے گا یہ, اور یہ جو احتمال اس کے ذہن میں آ رہا ہے یہ قابل توجہ ہے, لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی تم واپس نہیں کر سکو گے, پھر ایسی صورت میں قرضہ حاصل کرنا اشکال ہے. تو وہی احتیاط والا واجب والا پہلو آ گیا. بیوی کا نفقہ پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو وہ واجب ہے, قرضہ لینا پڑتا ہے تو وہ واجب ہے, زکات لینا پڑتی ہے تو وہ واجب, سب کچھ آ گیا, یہ ساری چیزیں واجب ہیں تاکہ بیوی کا نفقہ پورا. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں بیوی کے نفقے کے بارے میں تھی, اپنے نفقے میں سے ان میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں. خود اگر بھوکا رہ رہا ہے, خود اگر کپڑے نہیں ہیں اس کے بعد صحیح طرح سے, تو واجب نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کام کرے. واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار نے ایک ذمہ داری عائد کر دی, اگرچہ وہ ذمہ داری ہمارے اپنے ہی مفاد میں ہے کہ کم از کم ہمارا پیٹ بھر جائے گا, ذمہ داری ہے ہمارے اپنے مفاد میں کہ ہمارا پیٹ بھر جائے گا, مگر پھر بھی کیا ہمیں اپنا پیٹ بھرنا واجب ہے؟ اگر ہم کہیں واجب ہے اس کا مطلب ہے خدا کا حکم آ گیا, یہ بھی کرنا پڑے گا. جی ہاں پیٹ بھرنا بھی واجب ہے. کہنا نہیں, ایسی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں جائز تو ہے, جائز ہے. وہ آ گیا غالباً, آپ نہیں تھے, ابھی پھر دوبارہ آ رہا ہے, اس کو ہم نیا کریں گے. ھذا فی النفق فی نفقۃ الزوجۃ, یہ ساری گفتگو بیوی کے نفقے سے تعلق رکھتی تھی. واما نفقۃ النفس بذات خود اپنا نفقہ, اپنے نفس کا نفقہ, فلیست بھذہ المصابۃ, یہ ساری چیزیں اس میں نہیں آئیں گی, جو اوپر آ چکی ہیں پہلے بیان ہو چکی ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی. فلا یجب السعی لتحصیلها, تو اس پر واجب نہیں ہے کہ اپنا نفقہ حاصل کرنے کے لیے وہ اب کوشش کرے, وہ کمائے یا وہ خمس وصول کرے یا وہ قرضہ لے کے آئے, ان میں سے کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے. الا بمقدار ما یتوقف علیہ حفظ النفس والارض, سوائے اتنی مقدار میں کہ جہاں جان بچانے کا معاملہ آ جائے. اتنے دن اگر یہ بھوکا رہا کہ مر ہی جائے گا تو پھر اپنا نفقہ اپنے آپ کو بھی دینا واجب ہے, یا ناموس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا کہیں تو ایسی صورت میں نفقہ حاصل کرنا اس پر ضروری ہو جائے گا. وطبقی علی عن الاصابت بضرر بلیغ، اور اسی طرح سے جان کا مسئلہ مکمل یہ مر نہیں جائے گا مگر کسی شدید ترین بیماری میں مبتلا ہو جائے گا، بہت زبردست نقصان پہنچ جائے گا، اس کو آپاز ہو جائے گا، مثلا فالج ہو جائے گا اس کو، اگر اس طرح کی بھی کوئی بیماری لگنے والی ہے تب بھی اس پر واجب ہے کہ اپنے نفقے کا انتظام کرے گے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قدر بیماری میں مبتلا رکھے کہ وہ بیماری ایسی جگہ پکڑ جائے کہ مستقل اس کو لگ جائے، اس طرح کی اجازت نہیں. نیشنل جیوگرافک میں جو پروگرامز آتے ہیں اس میں کبھی کبھار اس طرح کا پروگرام آتا ہے کہ وہ سانپ کے پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں. سانپ کے پنجرے میں پانچ سانپ ہیں یا دس سانپ ہیں، اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی دس ہی لیتا ہے، وہ دس لیتا ہے مگر وہ گینیس بک آف ریکارڈ پورا کرنے کے لیے وہ باہر نہیں نکلنا ہوتا، تو وہ بے ہوشی تک پہنچ گیا ہے، وہ جھوم رہا ہے، وہ گرنے والا ہے مگر چند گھنٹے رہ گئے ہیں، تو بنا اس کا نام نہیں آئے گا. اگر فرض کیجیے کہ ایسا کوئی نقصان پہنچنے والا ہے کہ اس کا ذہن ماؤ ہو جائے گا، وہ اپاز ہو جائے گا مثلا، ویسا نہیں کر سکتا، جائز نہیں. یہی بات نفقے میں بھی ہے، اگر اس طرح سے ہونے والا ہے تو بہت زیادہ نقصان پہنچ جائے گا، تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بغیر نفقے کے گزارا کرے. وہاز المسار و یجب تحصیل ہو کے حج وسیلت حتی بالاستعفاف استعفاف و سوال. یہ جتنی مقدار بتائی گئی ہے کہ جان ہے، بہت خطرناک قسم کا کوئی نقصان ہے یا ناموس ہے، اس طرح کا کوئی جو نقصان بتایا گیا ہے، اتنی مقدار میں تو نفقہ ہر صورت میں حاصل کرنا ہے، چاہے کسی سے رحم کی اپیل کرنا پڑے. دیکھیں پہلے جملہ آ جاتا کہ اگر کوئی آپ کو تحفہ بھی دے رہا ہے تو آپ منع کر سکتے ہیں کہ بھائی شرمندگی ہوگی، نہیں لینا چاہتے، اور اب خود ہاتھ پھیلا کے رحم کی اپیل کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں اس سے کہ بھائی ہمیں دے دو کچھ، تو یہ جان بچانے والا یا اپنے آپ کو خطرناک ضرر سے بچانے کی خاطر جو نفقہ حاصل کرنا پڑ رہا ہے، اس نفقے میں چاہے مانگنا پڑے یا رحم کی اپیل کرنا پڑے تو وہ بھی کرنا واجب ہے. چاہے جائے کہ دوسرا راستہ اس کے پاس موجود ہو، یعنی کمانے کا کوئی راستہ موجود ہو، کاروبار کرنے کا کوئی راستہ موجود ہو، تو وہ واجب ہو ہی جائے گا. لیکن اگر ان سے نہ ہو سکتا ہو تو سوال کر کے اور رحم کی اپیل کر کے کہیں سے بھی اس طرح کا نفقہ اس کو حاصل کرنا پڑے گا. یہ ان لوگوں کے لیے بھی پیغام ہو گیا جو اسلام کو دوسرے زاویے سے سمجھتے ہیں اور خانقاہوں میں ساری ساری زندگی گزار دیتے ہیں، پہاڑ کی غار میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، اور سمجھ لیں کہ وہ ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، اور پہاڑ کی غار میں انہوں نے زندگی گزار دی، اللہ اللہ کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، کچھ اور نہیں کیا انہوں نے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غار میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو وہ مرنے لگے. ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس طرح سے غار میں بیٹھ کے مر جائیں، واجب ہے کہ باہر نکلیں، کمائیں، حاصل کریں کہیں سے، مانگیں، کچھ بھی کریں، اپنی جان بچائیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نام پہ انہوں نے جان دے دی، وہ انہوں نے حرام کر دیا، وہ سب وہ شیطان کے نام پہ جان دے دی انہوں نے. دین اسلام ایسا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنا سمجھنا ضروری ہے تاکہ صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کیا جا سکے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوں گے. مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ تو پہلے آ چکا کہ اگر ایک شخص کام کر سکتا ہے تو اس کے لیے مانگنا جائز نہیں، اور آج کل مصیبت یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل کہ اگر وہ کام کرے گا تو 6,000 ملیں گے، مانگے گا تو 12,000 مل جائیں گے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. البتہ جو دینے والا ہوتا ہے اسے تو نہیں پتا ہوتا، وہ تو بیچارہ ہے رحم کھا کے دے رہا ہوتا ہے، مصیبت زدہ سمجھ کے دے رہا ہوتا ہے، اسے تو نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کہ وہ تفسیر ہی پوری اس طرح سے کھینچی جاتی ہے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر لے جاؤ. لیکن اگر یہ کام کر سکتا ہے تو مانگنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. جی نہیں، خمس کے حوالے سے وہ وضاحت نہیں ہے، زکات کے حوالے سے ہم نے بیان کی، اس لیے کہ خمس زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکات ہر سال دینی ہوتی ہے، تو وہ ہر سال کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، زندگی میں ہو سکتا ہے ایک ہی دفعہ اگر کسی کا خمس نکل رہا ہے تو پھر اس سے وہ غربت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور خمس دوسرے بہت سارے مصارف ہیں جس میں استعمال کیا جاتا ہے. جی مانگنا, ہاں مانگنا حرام ہے اس کے لیے بالکل. اگر وہ کام کر سکتا ہے تو مانگنا جائز نہیں, حرام ہے. صدقہ تو سب کو دے سکتے ہیں, آپ کوئی حرج نہیں. واجبات کے لیے شرائط ہیں, اور شرطیں پوری ہوں گی تو دیا جائے گا ورنہ. اب آئیے اس کے بعد کا مرحلہ. اگر فرض کیجیے کہ شوہر پھر بھی نہیں دے سکتا ہے, ہم نے کہا کہ کمائے نہیں کما سکتا, وہ خمس و زکات میں سے دے وہ بھی نہیں کر سکتا, اچھا وہ بھی نہیں کر سکتا, قرضہ لے تو قرضہ بھی کوئی نہیں دے رہا, کچھ نہیں کر سکتا, کہیں سے پیسے نہیں لگتا, پھر کیا کرے؟ یا تو یہ کہ نہیں کر سکتا ہے, کہیں سے کچھ نہیں مل ہی نہیں رہا اس کو, یا یہ کہ یہ سب کچھ مل رہا ہے اس کو مگر دیتا ہی نہیں, کما رہا ہے ٹھیک ٹھاک پیسے کما رہا ہے مگر بیوی کو نہیں دیتا, اس کی تنخواہ لاکھ روپے ہے مگر بیوی کو ایک پیسہ نہیں دیتا. تو یا تو دے نہیں سکتا ہے تو بیوی کو کیا مسئلہ ہوگا, یا نہیں دے سکتا ہے مگر نہیں دے رہا ہے تو کیا مسئلہ ہوگا؟ اب وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے. اذا کان الزوج عاجزا عن تامین نفقۃ زوجته, پہلی صورت تو یہ کہ شوہر عاجز ہے, زوج عاجز ہے, دے ہی نہیں سکتا, اس کے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے بیوی کو نفقہ دینے کا. ایک صورت اب امتنع من الانفاق علیہا, یہ کہ دے سکتا ہے مگر منع کر رہا ہے, نہیں دوں گا میں, تو نہیں دیتا بالکل, کچھ بھی نہیں دیتا, مع قدرت ہی, باوجود اس کی کہ اس وقت ہے مگر اس کے باوجود نہیں دے رہا. تو اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر یا تو دے ہی نہیں سکتا ہے یا دینا ہی نہیں چاہتا, میں نہیں دوں گا منع کر رہا بالکل, تو بیوی کو کیا کر سکتی, یعنی بیوی کو کیا حق دیا گیا, وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو اب ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ جاز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي علامہ تقدم تفصیله في التفصيل الثامن, کہتے ہیں کہ اب بیوی کو حق ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس اپنا معاملہ لے جا سکتی ہے, جس کی تفصیل ساتویں فصل میں بیان ہو چکی ہے جو ہم نے نہیں پڑھی, اس سے پہلے کی فصل تھی جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی, اس سے پہلے کی فصل تھی کہ بیوی حاکم شرع کے پاس اپنا معاملہ لے جا سکتی ہے. اچھا اس کا خلاصہ سن لیجئے, کیا بیوی اگر حاکم شرع کے پاس اپنا معاملہ لے جائے تو اس کی تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بیوی نفقہ مانگے گی اپنے شوہر سے کہ بھائی مجھے دو, میرا خرچہ مجھے دو, نہیں دے رہا شوہر کے پاس ہے اس کے باوجود نہیں دے رہا. ہم یہ والی مثال بناتے ہیں ضدی والی, کہ شوہر ضدی ہے نہیں دے رہا, پھر بیوی کیا کر سکتی ہے؟ وہاں پر وہ تفصیل آئی کہ بیوی دو میں سے ایک کام کر سکتی ہے. نمبر ایک, بیوی شوہر کے مال میں سے کسی طرح سے لے لے. اب یہاں جیب میں سے چرانا جائز ہے, پہلے ہم نے منع کیا تھا کہ بیوی شوہر کی جیب سے پیسے نہیں نکال سکتی ہے, لیکن یہاں اب نکال سکتی ہے, اور فقط شوہر کی جیب کا معاملہ نہیں ہے, جیبیں تو ساری ٹٹول لے, جتنی جیبوں میں جتنا پیسہ ہے اس کا حق ہے یہ نکال سکتی ہے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی بینک اکاؤنٹ ایسا ہے کہ جو جوائنٹ قسم کا اکاؤنٹ ہے جس میں بیوی کی سائن بھی چلتی ہے شوہر کی سائن بھی چلتی ہے, تو بینک سے بھی پیسے نکلوا سکتی ہے. اسی طرح سے اگر وہ بھی نہیں ہے فرض کیجئے, تو گھر میں کوئی ایسا سامان ہے کہ جو بیچنے کے قابل ہے اسے بیچ سکتی ہے, بیچ کے وہ پیسے بنا لے. خلاصہ یہ کہ شوہر کے مال میں سے بیوی جس طرح سے چاہے حاصل کر سکتی ہے, مگر پہلی بات یاد رکھیے کہ جب شوہر منع کرے کہ میں نہیں دوں گا, یا شوہر کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے کچھ, تو یہ سارے کام بیوی کو کرنے کی اجازت دی گئی, وہ کر سکتی ہے والا کام. ایک بات, اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتی تو دوسرا کام, اس کے دوسری سہولت اس کو یہ دی گئی ہے کہ وہ حاکم شرع کے پاس اپنا معاملہ لے جائے. جب حاکم شرع کے پاس معاملہ لے جائے تو حاکم شرع دو میں سے ایک بات اس سے کہے گا, دو میں سے ایک بات کا مطلب کیا ہے؟ کہے گا کہ یا تو اپنی بیوی کے نفقے کا انتظام کرو, کچھ بھی کرو اپنے بیوی کے نفقے کا انتظام کرو. اب وہ بھائی سے, بہن سے, ماں باپ سے, دوستوں سے, عزیز و اقارب سے, کہیں سے بھی لا کے اگر انتظام کر سکتا ہے تو انتظام کر, اگر انتظام نہیں کر سکتا ہے تو حاکم شرع کہے گا کہ پھر تم اس کو طلاق دے دو, طلاق دینے کا حکم دے سکتا ہے. عام حالات میں بیوی طلاق نہیں لے سکتی ہے, ہمارے یہاں جو بہت سارے تصورات قائم طلاق کے حوالے سے. عام حالات میں بیوی کو اختیار نہیں ہے طلاق لینے کا, بہت مشکل ہوتا ہے بیوی کو کسی طرح سے طلاق ملے, بڑی کڑی قسم کی شرائط ہیں اس کی. مگر یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی چاہے کہ طلاق لے لے, کہ بھائی ویسے تو کبھی جان نہیں چھوٹ رہی تھی, اب یہ موقع اچھا ہے, اور کہے کہ بھائی مجھے طلاق چاہیے طلاق, تو حاکم شرع خود اسے کہے گا کہ تم طلاق دے دو. اگر حاکم شرع کی بات بھی وہ نہ مانے, طلاق نہ دے, تو حاکم شرع خود اس کو طلاق دے دے گا, پھر خود طلاق کا صیغہ جاری کر دے گا. یہ ساری باتیں کب ہوں گی؟ جب حاکم شرع شوہر کو بلائے اور شوہر حاکم شرع کے پاس آئے. اس کے بلانے پر آئے نا, جو اکثر ہمارے شہر میں معاملات ہوتے رہتے ہیں, تو بلایا کسی وکیل نے, جاتا ہی نہیں کوئی, پوچھتا ہی نہیں کوئی, تو کیا کرے گا؟ تو حاکم شرع جتنا اطلاع دینے کا طریقہ کار ہے اتنی اطلاع دے گا, اگر نہیں مانا اس نے تو پھر حاکم شرع خود ہی طلاق دے دے گا. مگر حاکم شرع کون سا؟ جس کو مرجے کی طرف سے طلاق دینے کا اختیار ہے وہی طلاق دے سکتا ہے, ہر ارے گرے طلاق نہیں دے سکتا. اگرچہ ہمارے پاس آیت اللہ سیستانی کا خمس وصول کرنے کا اجازہ ہے, ہم خمس وصول کر کے اس کو خرچ بھی کر سکتے ہیں, مگر طلاق نہیں دے سکتے ہم, طلاق دینے کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. یہ اختیارات ہماری اپنی اطلاع کے مطابق تو آیت اللہ سیستانی نے پورے پاکستان میں کسی کو نہیں دیا. طلاق دینے کا اختیار اتنا آسان نہیں ہوتا, پاکستان سے باہر ہیں کچھ لوگ ان کو دیا ہے. تو حاکم شرع کا ایسا وکیل کہ جس کو طلاق دینے کا حق ہو, فقط وہی طلاق دے سکتا ہے, باقی کو طلاق نہیں دے سکتا. اب اگر یہ اس طرح سے شوہر کے بلانے کے باوجود نہ آئے تو حاکم شرع کو یہ حق ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. جی آپ کو کیا سمجھ؟ جو ان کا سوال ہے ان کو بھی ہم بیان کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک اور سوال بھی ملا دیتے ہیں. ان کا سوال یہ کہ شوہر یہ کہہ رہا کہ مجھے تو کام نہیں مل رہا, نہ میرا کوئی کاروبار چل رہا ہے, کہیں سے آمدنی کا ذریعہ نہیں پیدا ہو رہا ہے, مگر تم تو پڑھے لکھے ہو, تمہیں کام مل جائے گا, تم کام کرو. تو کیا ایسی صورت میں شوہر کی بات مانتے ہوئے بیوی پہ کام کرنا لازم ہوگا؟ اگر شوہر کی بات بیوی مان لیتی ہے اور کام کر لیتی ہے تو بہت اچھا ہے. گھرانے میں جب ایک کنبا پروان چڑھ رہا ہوتا ہے, خاندان بن رہا ہوتا ہے, تو اونچ نیچ آتی ہے, اس طرح کی پریشانی آتی ہیں, اور میاں بیوی کے آپس کے اتفاق کی وجہ سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں, پہاڑ جیسے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اگر آپس کا ان دونوں کا اتفاق اچھا ہے. تو اگر بیوی شوہر کی بات ماننا چاہتی ہے اور وہ خود کام کرنا چاہتی ہے تو بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں, کر سکتی. لیکن اگر کوئی بیوی تو اسی تاک میں بیٹھی ہوئی ہے کہ مجھے اس شخص سے کیسے جان چھڑانی, تو وہ منع کر سکتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے تو طلاق چاہیے, تم طلاق دو بس ختم. تو یہ کہہ سکتی ہے, حق ہے بیوی کو یہ کہنے کا, نہیں میں کام وام کچھ نہیں کروں گی, تم طلاق ہی دو بس مجھے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری مثال کیا ہوگی؟ مثلا فرض کیجئے کہ حاکم شرع کے پاس گئے, شوہر سے کہا حاکم شرع نے کہ بھائی تم اس کو نفقہ دو یا اس کو طلاق دو, تو شوہر نے کہا بھائی ابھی ہے نہیں میرے پاس, تھوڑا انتظار کر لیں, ملازمت ملنے والی ہے مجھے, بس 15 دن میں جاب مل جائے گی, ایک مہینے میں جاب مل جائے گی, تو پھر معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, پھر میں نفقہ بھی دوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مزید 15 دن یا ایک مہینے بیوی کو انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد تنخواہ شروع ہوگی, چاہے وہ ایڈوانس میں تنخواہ لے لے. تو کیا اس طرح سے 15 دن کے لیے بھی بیوی پر انتظار کرنا واجب ہے؟ وہ نان و نفقے جو آٹھویں فصل پہلے گزر چکی ہے اس میں یہ تفصیل آ چکی ہے, کہتے ہیں نہیں واجب نہیں. شوہر کہہ رہا کہ 15 دن انتظار کر لو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, بیوی کہہ رہی نہیں کوئی انتظار نہیں, نفقہ ابھی نکالو یا نہیں نکالتے تو طلاق. بیوی کو یہ کہنے کا حق ہے, البتہ انہی گزارشات کے ساتھ جو میں پہلے بیان کر چکا کہ گھرانے کا مسئلہ سالو کرنا دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے, اتفاق کے ساتھ اگر دونوں چلیں گے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن اگر شروع سے اتفاق ہے ہی نہیں, شروع سے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کے چکر میں, تو بہرحال بیوی کو یہ کہنے کا حق تو ہے کہ نہیں بھائی نہیں 15 دن میں انتظار کرنے کے تیار نہیں ہوں, یا تو ابھی نفقہ نکالو یا طلاق, یہ کہہ سکتی ہے. لہذا اگر بیوی کا نفقہ پورا نہ کر سکیں تو آخر میں جا کے نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ بیوی آزاد ہو سکتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ بابا جو بنا سروا